قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام قرآن۔ آج ہم سورہ شورا کے متعلق گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پوری سورت کے تمام آیات پر گفتگو نہیں کرتے، صرف آیات احکام پر گفتگو کرتے ہیں۔ اس سے پچھلے پروگرام میں ہم نے سورہ فرقان کا تعارف سنا، اور سورہ فرقان کے اندر جو آیات احکام تھی اس کی تفسیر جانی، اور آج ہمارے پیش نظر سورہ شورا ہے جو کہ 26 نمبر سورت ہے، 19 پارے میں ہے۔ سورہ شورا، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، شورا شاعر کی جمع ہے، تو کچھ شاعری کے متعلق بھی اس میں گفتگو ہوئی ہوگی۔ جب اس کا نام یہ پڑا ہے، سب سے پہلے تو ہم اس سورت کا تعارف سنتے ہیں، کیونکہ آیت نمبر 224 میں فرمایا گیا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، جو شعرا ہیں گمراہ لوگ ہی ان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو شعرا کا یہاں تذکرہ کیا گیا ان شعرا کا جو زمانہ جاہلیت کے شعرا تھے، ان کا کلام برائیوں پر مشتمل تھا، ان کا کلام ان قباہے اور غلطیوں پر مشتمل تھا کہ جن کے ذریعے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دی جاتی تھی۔ اس صورت کے اور نام بھی ہیں، جیسا کہ ایک نام تاسین میم بھی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورت تاسین میم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ محاذ لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سورت شعرا مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، سوائے آخری 5 آیات کے، اور انہی آیات میں سے یہ آیت ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ۔ یہ جو 5 آیات ہیں آخری، یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ حضرت ماکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قرآن پر عمل کرو، اس کے حلال کو حلال قرار دو اور اس کے حرام کو حرام قرار دو، اور اس کی اقتداء کرو، اور اس کی کسی چیز کا انکار نہ کرو، اور اس کی آیات متشابہات کو اللہ کی طرف لوٹا دو، اور میرے بعد جو علماء راسخین ہیں ان کی طرف، اور توریت اور انجیل اور زبور پر ایمان لاؤ، اور ان مصاحف پر جو نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیے گئے، اور قرآن اور اس کی صورتیں تم پر وسعت کریں گی، کیونکہ یہ شفاعت کرنے والا ہے اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ سنو، اس کی ہر آیت قیامت کے دن نور ہوگی، اور مجھے ذکر اول سے سورہ بقرہ دی گئی، اور مجھے طہٰ اور تواسین دی گئی۔ ان تواسین سے مراد وہ صورتیں ہیں جن کے شروع میں تاسین میم آیا ہے، جیسا کہ سورہ شورا کے شروع میں بھی یہ آیا ہے۔ اور فرمایا اور مجھے الحوامیم دی گئیں، وہ صورتیں جن کے شروع میں حامیم آیا ہے، انہیں حوامیم کہا گیا۔ فرمایا حضرت یہ جو صورتیں ہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی الواح سے دی گئیں، اور سورہ فاتحہ مجھے عرش کے نیچے سے دی گئیں۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے توریت کے بدلے میں طوال سبع عطا کیں، یعنی 7 جو لمبی صورتیں ہیں جنہیں السبع الطوال کہا جاتا ہے، اور انجیل کی جگہ معین دی گئی، یعنی جن صورتوں کے اندر 100 یا اس سے زیادہ آیتیں ہیں انہیں معین کہا گیا ہے۔ فرمایا اور زبور کی جگہ تواسین دی گئیں، اور حوامیم اور تواسین کی وجہ سے مجھے فضیلت دی گئی، اور اس سے پہلے ان کی وجہ سے کسی اور کو فضیلت نہیں دی گئی۔ سورہ شعرا کیا ہے، اس کے مضامین کا خلاصہ کیا ہے؟ علماء نے بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے ایک بنیادی فرق قائم کیا وحی، کہانت اور شاعری کے درمیان، کہ وحی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جو کہانت ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو شاعری ہے قرآن پاک میں اس کی دو قسمیں بیان کی گئیں، کچھ شاعری قابل مذمت ہیں اور کچھ شاعری اچھی ہے، تو تمام چیزیں ایک طرح کی نہیں ہیں۔ تفسیر رازی میں بالکل آخر میں اس سورت کے مضامین کا نقشہ کچھ یوں کھینچا گیا، فرمایا گیا کہ چونکہ یہ سورت جو ہے بنیادی طور پر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی کے لیے نازل کی گئی، تو قلب مصطفیٰ پر غم تھا، حزن تھا، تکالیف تھیں، دشواریاں تھیں، تو یہ جو سورت مبارکہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی کے لیے نازل کی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے جو انبیاء ہیں ان کے واقعات، ان کی تکالیف اور ان کی جو آزمائشیں تھیں ان کو بیان کیا گیا، پھر دلائل نبوت کو بیان کیا گیا، اور پھر جو مشرکین جو ہیں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی کاہن کہا کرتے تھے، کبھی شاعر کہا کرتے تھے، ان کی مذمت بیان کی گئی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برات بیان کی گئی ہے کہ یہ نبی نہ تو کاہن ہیں نہ یہ نبی شاعر ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام شاعر بھی نہیں ہیں اور کاہن بھی نہیں ہیں۔ اور بالکل آخری آیات کے اندر واضح طور پر بیان کر دیا گیا کہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ دیکھ لیں گے یہ لوگ کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہوتا ہے۔ تھوڑا سا تفصیل کے اندر اگر ہم جائیں تو اس سورت مبارکہ کے اندر کچھ آیتوں میں علماء نے لکھا کہ آیت نمبر 10 سے لے کر 68 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے مابین جو معاملات ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جن دشواریوں، پریشانیوں، ابتلا سے گزرنا پڑا ان کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد کچھ آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پیش کرنے کا ذکر ہے، اور اس کے ضمن میں مشرکین جو ہے ان کے انجام کا ذکر کیا گیا، پھر آگے جا کر حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور ان کی قوم کی طرف سے جو رد عمل آیا، اور پھر ان کا جو انجام ہوا اس کا بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اس صورت مبارکہ میں حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد کو جو دعوت دی، ان کی قوم نے جو متکبرانہ جواب دیا اور اس کا جو انجام ہوا اس کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد پھر آگے جا کر کچھ آیات میں حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت، ان کی قوم سمود کا جواب اور ان کے انجام کا ذکر ہے۔ اس کے بعد آگے جا کر کچھ آیات میں حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت، ان کی قوم کے جواب اور ان کے انجام کا ذکر ہے۔ اس کے بعد آگے جا کر کچھ آیات میں حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت، ان کی قوم مدین کے جواب اور ان کے انجام کا ذکر ہے۔ پھر دیگر مضامین میں یہ بھی شامل ہے کہ یہ فرمایا گیا کہ تم پچھلی قوموں کی طرح نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانی اور معجزہ طلب کر رہے ہو، کیا جو قرآن ہے یہ تمہارے لیے بطور معجزہ کافی نہیں ہے؟ اور پھر یہ بتایا گیا کہ اللہ رب العزت کی نازل کی ہوئی وحی ہے یہ، کفار کا اس کو جنات اور کاہنوں کا کلام قرار دینا، اس کو شعر اور شاعری سمجھنا محض جو ہے ان کا باطل تخیل ہے۔ اس پورے پس منظر کے اندر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس سورت کے دو بڑے مقاصد ہیں، پچھلی جو امتیں تھیں ان کی سرکشی بتا کر، اہل مکہ کی طرف سے جو تکلیف، جو اذیت اور جو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایزا پہنچائی جا رہی تھی، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی ہے کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کی جو قومیں گزری ہیں انہوں نے بھی کتنی تکالیف پہنچائی گئیں، تو اس طریقے سے انبیاء جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں تکالیف پہنچائے جاتے ہیں، حضور کو تسلی دی جاتی ہے۔ اور پھر اسلامی تعلیمات میں کیونکہ وہی ایک بنیادی چیز ہے، مشرکین مکہ وہی کو کہانت سمجھ رہے تھے یا شاعری سمجھ رہے تھے، تو ان کا رد بیان کیا گیا ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ جو سورت مبارکہ ہے ہم نے جن آیات کا انتخاب کیا ہے آج اپنے پروگرام میں، وہ ہے آیت نمبر 224 سے لے کر آیت نمبر 227 تک، چار آیات مبارکہ۔ ان میں سے جو پہلی آیت مبارکہ ہے وہ شروع ہوتی ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کہ جو شعرا ہیں گمراہ لوگ ہی ان کی پیروی کرتے ہیں۔ کیا پس منظر ہے، آئیے جو پہلی شروع کی تین آیتیں ہیں، ہم ان تین آیتوں کی تلاوت سنتے ہیں، پھر ان کی تفسیر سنیں گے اور پھر چوتھی آیت کی طرف جائیں گے. جی،
قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، والشعراء يتبعهم الغاوون.
ترجمہ کنز الایمان، اور شاعروں کی پیروی گمراہ کرتے ہیں.
الم تر انہم فی کل وادی یہیمون.
ترجمہ کنز الایمان،
کیا تم نے نہ دیکھا کہ وہ ہر نالے میں سرگرداں پھرتے ہیں.
وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ.
ترجمہ کنز الایمان،
اور وہ کہتے ہیں جو نہیں کرتے.
ناظرین کرام، پہلی آیت مبارکہ میں ارشاد ہوا والشعراء يتبعهم الغاوون، اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں. اب یہاں ایک بظاہر تو معلوم ہو رہا ہے کہ مطلق تمام قسم کی شاعری کو مذموم قرار دے دیا گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. جو اگلی آیت مبارکہ ہے، یعنی آیت نمبر 227، اس میں استثناء کیا گیا ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح کی جو شاعری ہے وہ ٹھیک ہے، صحیح ہے، اور وہ جو صحیح شاعری جن کی ہوگی ان کے اوصاف کیا ہوتے ہیں. آیت نمبر 227 پر جب بات ہوگی تو ہم تفصیل سے کلام کریں گے. اب بات یہ ہے کہ کس طرح کے شعرا کی مذمت بیان کی گئی. ان شعرا کی مذمت جو جھوٹ سے کام لیتے ہیں، کس سے کام لیتے ہیں، کلاوے ملاتے ہیں، صحیح غلط کی تمیز نہیں کرتے، حدود و قیود نہیں رکھتے. خود اگلی آیت مبارکہ میں یہی فرمایا گیا، الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، تم نے نہیں دیکھا کہ ہر نالے میں یہ گھسے رہتے ہیں، یعنی سرگردہ رہتے ہیں، اور ہر موضوع پر سخن آرائی کرتے ہیں، صحیح ہو، غلط ہو، فاسد ہو، فحش ہو، کسی طرح کا بھی موضوع ہو، شعرا ٹانگ اڑا کر بیٹھے ہوتے ہیں. زمانہ جاہلیت کی اگر شاعری کو دیکھا جائے تو علماء والحفیظ بڑی ہی عجیب و غریب ان کی شاعری ہوا کرتی تھی، بے لباس شاعری ہوا کرتی تھی، اور بالکل ہر طرح کی قید سے آزاد شاعری ہوا کرتی تھی. یعنی نہ ان کی شاعری کے اندر تہذیب تھی، نہ ان کی شاعری کے اندر اعتدال تھا، نہ ان کی شاعری کے اندر احسان نام کی کوئی چیز تھی. انہوں نے اپنے قبیلے کا ساتھ دینا ہوتا تھا شاعروں نے. قبیلہ ظالم ہے تب بھی ساتھ دیں گے، مظلوم ہے تب بھی ساتھ دیں گے، جنگ ہو رہی ہے تو اب اپنے قبیلے کے لیے جناب پہلے ان کو ابھارنے کے لیے رجز لکھیں گے، خوب ان کو ابھاریں گے، پھر جب لوگ مر جائیں گے تو پھر مرثیہ لکھیں گے، پھر کچھ عرصہ گزرے گا تو مزید ابھارنے کے لیے تانے لکھیں گے کہ کیا ہو گیا تم لوگوں کو، اگرچہ کہ سامنے والے مظلوم ہوں، اگرچہ کہ سامنے والے حق پر ہوں، لیکن بس شاعری ایک پیشہ تھا، ایک پروفیشن تھا. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جس معاشرے میں تشریف لائے اس معاشرے میں بھی ایسا تھا کہ اس سے پہلے جو شعرا تھے یا زمانہ جاہلیت کے جو شعرا تھے یا جو کفار شعرا تھے وہ ہر طرح کی تہذیب سے خود کو آزاد سمجھتے تھے. ناظرین کرام، یہاں سے ایک بات سمجھنے کو ملتی ہے. وہ بات یہ ہے کہ فن ایک ہی ہے، شاعری اس میں دو ہیں، محمود مضموم، اچھی شاعری بری شاعری، فن ایک ہی ہے. بنیادی طور پر اس آیت مبارکہ کے تحت ہمیں کنٹینٹ کی اہمیت سمجھنے کو بھی ملتی ہے. کنٹینٹ اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی میراثی بھانڈ اور کوئی بھی گویا آ کے بیٹھ گیا اور صحیح اور غلط کی تمیز کیے بغیر اس نے جو سنا دیا ہم نے سن لیا، جو بتا دیا ہم نے یقین کر لیا، جو اس نے کہہ دیا ہم نے پوچھا ہی نہیں کہ بھئی کہاں سے کہا، کیا سند، کیا حوالہ، کیا دلیل. کچھ لوگ شاعری کی مدد سے یا شاعری کے بلبوتے پر اور کچھ لوگ زور کلام کے بل بوتے پر اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا چاہتے ہیں. نہیں، کنٹینٹ جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے. جو مواد ہے، جو کہا جا رہا ہے وہ کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ کنٹینٹ کی وجہ سے مواد کی وجہ سے جو الفاظ تھے، جو مضمون تھا، جو موضوع تھا، اس کی وجہ سے قرآن ان شاعروں کی مذمت بیان کر رہا ہے کہ یہ شعرا، یہ جنات، گمراہ جنات، یہ گمراہ انسان، یہی ان کی پیروی کریں گے، اہل حق ان کی پیروی نہیں کریں گے۔ قرآن نے ہمیں یہ بتا دیا کہ ہر طرح کا کنٹینٹ صحیح نہیں ہوتا۔ اب ذرا ہم یہ دیکھیں، دنیا بھر کے اندر شاعری کی جاتی ہے، اور شاعری بہت ساری اصناف کی ہوتی ہے۔ بعض اشعار علم و حکمت سے پر بھی ہوتے ہیں، آگے جا کے تو سلسلہ اس پر کلام ہو گیا، گفتگو ہوگی۔ دنیا بھر میں شاعری کی جاتی ہے، ہر معاشرے میں شاعر ہوتے ہیں، اپنی اپنی تہذیب کی وہ عکاسی کرتے ہیں۔ ساری تہذیبیں تو صحیح نہیں ہیں، سارے افکار تو ٹھیک نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی قوم ملید ہے، اس کا کوئی شاعر ہے تو وہ الہات پروری کرے گا، کوئی قوم مشرک ہے، اس کا جو شاعر ہے وہ شرک پروری کرے گا، کوئی قوم ایسی ہے کہ جو دہریہ قوم ہے تو اس کا جو شاعر ہے وہ دہریے پن کے جو نظریات ہیں اس کو آگے بڑھائے گا، کوئی قوم حق پر ہے، مسلمان ہے، تو مسلمان جو شاعر ہے جب اپنی دین کے بارے میں بات کرے گا، حق بات کو شعر کے ذریعے آگے بڑھائے گا۔ تو یہ نہیں ہے کہ شاعر ہونا کوئی باعث تکریم، باعث شرف اور باعث برکت ہو، شاعر کی کوئی فی نفس ہی فضیلت ہو، ایسا نہیں ہے۔ جیسا کہ آج کل فن لطیفہ کے اندر بڑے جناب پیشے شامل ہیں، اس میں سے ایک پیشہ فنکار ہونا بھی ہے، ٹھیک ہے، فنکار صحیح کہے غلط کہے، بس وہ فنکار ہے تو جناب فنکار ہے، ٹھیک ہے، شاعر صحیح کہے غلط کہے بس شاعر ہے۔ اسی طریقے سے ناول نگار، ناول نگار ہے، صحیح کہے غلط کہے، ایسے ناول نگار بھی گزرے ہیں کہ جن سے اگر پوچھا جاتا کہ جناب یہ ناول آپ کی جوان بیٹی کو پڑھنے کے لیے دیں، آپ کی ماں کو پڑھنے کے لیے دیں، آپ کی بہن کو پڑھنے کے لیے دیں، ان کا جواب 100% نفی میں ہوتا۔ ایسے گندے ناول لکھنے والے لوگ کیا شرف رکھیں گے، کیا فضیلت رکھیں گے؟ تو قرآن نے واضح کر دیا کہ کنٹینٹ کو دیکھ کر صحیح اور غلط کہنا ہے، صرف ٹائٹل کا حامل ہونا کسی کے شرف کا باعث نہیں ہو سکتا۔ علماء کا بھی یہی معاملہ ہے، علماء کی بھی دو قسمیں کی گئی ہیں، علماء حق اور علماء سو، جن کے اعتقادات، جن کے نظریات، جن کے افکار حق پر مشتمل ہوں گے وہ علماء حق کہلائیں گے، اور ان کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ہمیشہ یہ حق کو بلند کریں گے، احقاق حق کریں گے، ابطال باطل کریں گے، اور علماء سو جو ہیں وہ بعض چمک کے پیچھے دوڑیں گے، چمک کے پیچھے دوڑ کر جو چمک کہے گی وہ صحیح اور غلط کہیں گے، بعض نفسیاتی جو خیالات ہیں، نفسیاتی جو خواہشات ہیں اس کے پیچھے دوڑیں گے، اور جہاں آسانی ذاتی خواہش کی تسکین نظر آئے گی یا پاپولرزم نظر آئے گا اس کو لے کر صحیح اور غلط کہیں گے۔ یہ علماء سو کی علامتیں ہیں۔ میں نے اسی ہفتے ایک شخص کا کلپ دیکھا جس کی شہرت خواہشات کے پیچھے دوڑنے والے ایک انسان کی ہے، کہ وہ خواہشات کے پیچھے دوڑتا 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 ذلت کی گپ اندھیری وادیوں میں گھس گیا ہے، آج دنیا پہچان رکھتی ہے اس کی کہ یہ کون ہے۔ شراب کے فضائل بیان کر رہا ہے کہ جناب فلاں فلاں جگہ کے لوگ ٹھنڈک زیادہ، شراب نہیں پئیں گے تو کیا پئیں گے، الکحل نہیں پئیں گے تو کیا پئیں گے۔ جب بندہ خواہشات کی پیروی کرتا ہے، جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کا ترجمان نہیں رہتا، خواہشات کا ترجمان بن جاتا ہے، چمک اور پیسے کا ترجمان بن جاتا ہے، اہل مناسب کا ترجمان بن جاتا ہے، تو پھر جو چاہے وہ کہتا ہے۔ تو یہ جو آیات مبارکہ ہیں جس میں شعرا کی مذمت بیان کی جا رہی ہے، آج ہمارے ہاں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ایک نیا کریکٹر मार्केट में आया है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट। क्या है जनाब? सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है। भाई आप क्या करते हैं? जी ये साहब हैं जिनका काम है गालियां पिलाना। सियासी तंजीमों ने माशरे में जो अबतरी पैदा की है पिछले कुछ सालों के अंदर, काबिल अफसोस है। एक ऐसा रुझान सामने आया है कि जहां गाली पहले दी जाती है और बात बाद में की जाती है। क्या है जनाब? मीडिया एक्टिविस्ट है। ये कौन सा मीडिया एक्टिविस्ट होना है जनाब कि आप गालियों को प्रवान चढ़ा रहे हैं, आप तानाजनी को प्रवान चढ़ा रहे हैं, आप सिर्फ जो है सिर्फ आपका मकसद है एक एहतराम मुस्लिम की पामाली करना। हदूद होती हैं, क्यूद होती हैं। मौजूदा सियासत अगरचे के आइडियल नहीं है लेकिन इस सियासत का भी एक दायरा है ना, एक हदूद है, क्यूद है। और खास तौर पर जो जो जिस सियासी जमात से वाबस्ता हो, जिसका भी कारकुन हो, एक हदूद तो है उसके लिए, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मीडिया एक्टिविस्ट तो बड़ी जनाब चीजें कर रहे होते हैं। कोई गैर मुल्की अफकार को परवान चढ़ा रहा है, मीडिया एक्टिविस्ट है जनाब। कोई किसी खास एजेंडे को परवान चढ़ा रहा है, मीडिया एक्टिविस्ट है जनाब। तो मीडिया एक्टिविस्ट होना एक टाइटल जरूर है, बाज अच्छे हैं बाज बुरे हैं, वो भी तो हैं जो कहते हैं कि रसूल अकरम अलैहिस्सलाम की जो उम्मत है पस्ती में जा रही है, तजलजुल का शिकार है, तनजुल का शिकार है, बेअमली का शिकार है, बहरा रवि का शिकार है। इनको हदीस सुनाओ, इनको प्यारे अकालम के फरामीन बताओ, इनको मोहब्बत दो, इनको करीब लाओ, इनको दावत दो, इनको इज्जत दो, इनको बताओ इस्लाम की तालीमात क्या हैं। ये भी तो लोग हैं जो इसी सोशल मीडिया पर आकर ये काम कर रहे होते हैं। आप दुनिया के सारे काम तो करें लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की तर्जुमानी ना करें, आसान काम तो नहीं है। वैसे मुतबाहर उलमा की रहनुमाई में ये काम होते हैं, अज खुद उठ के हर मौजू पर नहीं बोला जाता। खुलासा कलाम यह है कि कुरान पाक ने यहाँ पर शुअरा की मजम्मत बयान की है, वो शुअरा जो हक को बातिल की तमीज़ नहीं करते, वो शुअरा जो सही और गलत की तमीज़ नहीं करते, वो शुअरा जो हमेशा जो है मफाद उनके पेश नजर रहता है और सिवाय गुमराह लोगों के कोई उनकी पैरवी नहीं करता। अलम तरा अन्नहुम फी कुल्ली वादी यही मून, क्या तुम नहीं देखते कि ये हर नाले में सरगर्दा फिरते हैं? फरमाया गया वो अन्नहुम यकुलून मा ला यफालून, ये वो कहते हैं जो खुद नहीं करते। जालिम को उभारेंगे, तुम अगर हथियार नहीं उठाओगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इन मौके पर खुद भाग जाएंगे। जालिम को मजीद जुल्म पर उभारेंगे, अदल का कत्ल करेंगे, बातिल का साथ देंगे और सिर्फ शोहरत चमक ख्वाहिशात नफ्स इसकी पैरवी इनके पेशे हाल होगी। लेकिन कुछ शोरा वो भी होंगे कि जिनका जिक्र कुरान पाक में इन अल्फाज से किया गया। आइए आयत नंबर 227 की तिलावत और तर्जमा सुनते हैं।
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
ترجمہ کنز الایمان.
مگر وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور بکثرت اللہ کی یاد کی اور بدلہ لیا بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہوا، اور اب جاننا چاہتے ہیں ظالم کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔
शौरा की अलल इतलाक मुजम्मत बयान करने के बाद अब इस्तिस्ना बयान किया जा रहा है। इल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात, मगर वो लोग जो अल्लाह पर ईमान लाए और नेक आमाल किए, वज़करुल्लाह कसीरा और अल्लाह का बहुत ज्यादा जिक्र करने वाले हैं, वंतसरु मिन बादी मा ज़ुलिमू और बदला लिया बाद इसके कि उन पर जुल्म हुआ। حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، عبداللہ بن رواح مراد ہیں، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم بھی اس میں داخل ہیں؟ جو مذمت بیان ہوئی پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے، نہیں، یہ صحابہ جو ہیں حضرت عبداللہ بن رواح ہو گئے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، کہ جب کفار کی طرف سے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی مذمت میں اشعار لکھے جاتے تھے تو یہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتے تھے، آپ کا دفاع کرتے تھے، آپ کی عزت پر ہونے والے حملوں کے جواب میں اشعار کہہ کر آپ کی پاکیزگی کو بیان کرتے تھے، آپ کی عظمت کو بیان کرتے تھے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے منبر بچھا دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حضرت حسان بن ثابت سے، ان مشرکین کی مذمت بیان کرو، فرمایا وَجِبْرِيلُ مَعَكَ، جبریل امین تمہارے ساتھ ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا اے حسان قل، اشعار کہو، روح القدس مَعَكَ، روح قدس تمہارے ساتھ ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روح امین کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی ایک شاعری ہے، یہ بھی ایک کنٹینٹ ہے، ٹائٹل وہی ہے، شاعر ہونا، لیکن یہ شاعر نعت نبی ہیں، یہ شاعر مدح نبی ہیں، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کرنے والے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے پاس باں ہیں، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے پاس پان ہیں۔ قرآن ان شعرا کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے، ٹائٹل ایک، کنٹینٹ کے فرق سے کتنا زمین و آسمان کا فرق آ گیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ شعر کہنا مطلق کوئی بری بات ہو۔ ایک حدیث میں ارشاد ہوا، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الشعر بمنزلۃ الکلام، شعر نثر کی طرح ہے، حسنہ کحسن الکلام، اچھے اشعار اچھے کلام کی طرح ہیں، وقبیحہ کقبیح الکلام، اور برے جو اشعار ہیں برے کلام کی طرح ہیں۔ ایک اور روایت میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان من البیانی سحرن، یعنی جو زور بیان ہے، خطابت ہے، اس کے اندر بھی ایک جادو ہوتا ہے، وان من الشعری حکمن، اور جو اشعار ہیں، بہت سارے اشعار ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر علم اور حکمت کی بات ہوتی ہے۔ ایک موقع پر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا اصدق کلمت او اشعر کلمت، بڑا سچا کلام ہے یہ، قالت العرب قول لبید، لبید ایک بہت بڑا شاعر گزرا تھا، اس کا شعر تھا، آپ نے وہ شعر پڑھا، الا کل شیء ما خل اللہ باطل، سوائے اللہ کے ہر چیز فنا ہونی ہے۔ ایک موقع پر راوی کہتے ہیں حضرت عمر بن شرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ردفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سوار تھا، وقال هل معك الشعر امیہ بن ابی سلط، کیا امیہ بن ابی سلط کے اشعار تمہیں یاد ہیں؟ قلت نعم، میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یاد ہے مجھے۔ فرمایا ہئیے، سناؤ، فانشدتہ بیتن، میں نے ایک شعر سنایا، حضور نے فرمایا ہئیے، جاری رکھو، فرمایا فانشدتہ بیتن، میں نے ایک اور شعر سنایا، فقال ہئیے، اور سناؤ۔ عرض کرتے ہیں کہ میں نے 100 اشعار اس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گوشت گزار فرمائے۔ علماء نے لکھا، حضرت امام قرطبی لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں ایک تو یہ دلیل ہے کہ جو اچھے اشعار ہیں ان کو یاد رکھنے کی بھی اہمیت ہے، ان کو یاد تھے، تو حکمت کے اشعار یاد ہونا شرعاً طبعاً اور عقلاً کوئی بری بات نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے اشعار ہیں کہ جن کے اندر بڑی کمال کی باتیں بیان ہو جاتی ہیں، بڑی کمال کی باتیں، یہ سمجھیے کہ سمندر جو ہے کوزے میں بند ہو جاتا ہے۔ کی محبت سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز دے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ دو اشعار کمال کے اشعار ہیں، اعلی حضرت کے اشعار کو دیکھیے، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہلا سلام، کیا نقشہ کھینچا ہے۔ یعنی جو پورا مولد شریف ہے حضور اکرم علیہ السلام کے وقت ولادت کے واقعات ہیں، گویا کہ ایک شعر کے اندر پنہا ہو گئے ہیں۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہلا سلام، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں، زندگیاں خط اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ کیا کلام ہے، تیرا راز عاشق مصطفیٰ، یعنی صوفیہ اولیاء اللہ تعالیٰ کے جو برگزیدہ بندے ہیں، ان کی زندگی کے ایک باب کا نقشہ شعر میں اتنا اعلیٰ درجے کا کھینچا گیا ہے کہ تیرا راز عاشق مصطفیٰ، نہ سمجھ میں آ سکا تو بتا، تیرے لب پہ کبھی ہنسی رہی کبھی آنسو کی جھڑی رہی۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میرے استاد محترم حضرت منظور احمد فیضی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، 2002 کی بات ہے، گنبد خضرا صاحب نے بیٹھے ہوئے تھے، چھتریاں جہاں پر ہیں، کبھی رونا شروع کر دیتے، آنسو داڑھی تر ہو جاتی ان کی، کبھی جو ہے وہ سکر کے عالم صاحب بھی ساتھ آئے ہوئے تھے اس موقع پر، ان سے بات چیت شروع کر دیتے، مسکرا رہے ہوتے، بات چیت کر رہے ہوتے، پھر حضور کا تذکرہ چھڑتا، پھر رونا شروع کر دیتے۔ تو یہ شعر بار بار میں سوچ رہا تھا، کیا نقشہ کھینچا، تیرا راز عاشق مصطفیٰ، نہ سمجھ میں آپ کا تو بتاتا۔ یہ رونا اور یہ ہنسنا تو متضاد کام ہے، کبھی جب دل جو ہے دل غمگین اور دل حزین، کبھی اس کی ٹھنسیں باہر آ رہی ہیں، آنسو جو ہیں وہ ضبط توڑ کر باہر نکل رہے ہیں، کبھی مسکراہٹ، یہ دونوں کیفیتیں ایک ساتھ تو جمع نہیں ہوا کرتی۔ ایک عاشق کی زندگی کیا زندگی ہے، تیرا راز عاشق مصطفیٰ، نہ سمجھ میں آتا کا تو بتا، تیرے لب پہ کبھی ہنسی رہی کبھی آنسو کی جھڑی رہی۔ بعض اشعار ایسے ہوتے ہیں بڑا وسیع مضمون چند کلمات میں بیان کر دیا جاتا ہے۔ ایک مقام پر اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسمت ثور و حرا کی حرص ہے، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدم غار حرا پر پڑے، غار ثور پر پڑے، تو قسمت ثور و حرا کی حرص ہے، کیا قسمت پائی ان پتھروں نے، قسمت ثور و حرا کی حرص ہے، چاہتے ہیں دل میں گہرا غار، وہ بھی غار تھے حضور جہاں قیام فرما ہوئے، کاش ہمارے دل میں بھی ایک غار قائم ہو، اس غار کے اندر یاد مصطفیٰ موجود ہو، یہ غار یاد مصطفیٰ سے معمور ہو، یہ دل یاد محبوب سے معمور ہو، اس دل کی غار میں حضور کی یاد جلوہ فرما ہو، تو ہم بھی ایک ایسا دل اور دل کے اندر ایک ایسی غار چاہتے ہیں۔ کیا نقشہ، یہاں سیرت بھی ہے اور التجا بھی ہے۔ بعض اشعار ایسے ہوا کرتے ہیں جس کے اندر حکمت پنہا ہوتی ہے، عربی اشعار ہیں، اردو اشعار ہیں، اور فارسی کا تو ذکر ہی نہیں ہے، ایک سے بڑھ کر ایک جو اشعار ہیں گلستان کے اندر اشعار کے ذریعے جو ہیں وہ پند و نصائح بیان کیے گئے ہیں، اسی طریقے سے اور کتابوں کا معاملہ ہے۔ ایک موقع پر حضرت عباس صدی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہیں، اور حضرت عباس صدی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قصیدہ ہے بڑا مشہور و معروف ہے، بہت معروف قصیدہ ہے ان کا، جس میں مولوی شریف کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ ایک موقع پر انہوں نے پیارے آقا علیہ السلام کی مدح بیان کی، حضور نے فرمایا لا یفتد اللہ فاقہ، ایک محاورہ ہے یہ، اگر کسی کو مذمت بیان کرنی ہو یا یوں کہیے کہ بد دعا دینی ہو تو کہا جاتا ہے تمہارے دانت ٹوٹ جائیں، یہ اس کے برعکس کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے منہ میں تمہارے دانت سلامت رکھے، یعنی اس منہ کی مہک باقی رہے، اس منہ کا چہکنا باقی رہے، ایک مجازن یہ کلمات کہے جاتے ہیں، یہ مسکراہٹ باقی رہے، یہ تازگی باقی رہے، یہ چمکتا چہرہ باقی رہے جو عاشق حضور کی تعریف بیان کرتا ہے، اللہ اکبر، اس کے چہرے پر تو عجب چمک ہوتی ہے، عجب مہک ہوتی ہے، عجب اس کا انداز ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ شاعری کوئی مضموم بات ہے، بعض لوگوں کو عادت ہوا کرتی ہے، قرآن کا بعض ان کے سامنے ہوتا ہے، بعض سامنے نہیں ہوتا، بعض حصے کو لے کر، آدھے کلام کو لے کر، آدھی آیات کو لے کر حکم نافذ کر دیا کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ چاروں آیات کو ایک ساتھ دیکھا جائے گا۔ پچھلی آیات ہیں ان میں شعرا کی مذمت بیان کی گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ استثناء بیان کیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ علماء نے بیان کیا کہ دونوں طرح کی چیزیں ہیں، دونوں طرح کے معاملات ہیں، جہاں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا لائیں یم تلیا جوف واحدکم کیحن حتی یریہو، کہ تم میں سے کسی کے پورے جسم پر پھوڑے نکل آئیں، خیر من ان یم تلیا شعرن، بہتر ہے اس سے کہ اس کے جسم پر شعر لکھے ہوئے ہوں۔ یہ مذمت ہے ان اشعار کی کہ جو برے ہیں، جو قبیح ہیں، جس کے اندر غلط فلسفہ، غلط تعلیمات دی جاتی ہیں، ورنہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اشعار کہے بھی ہیں، پڑھے بھی ہیں، سنے بھی ہیں، اور پسند بھی فرمائے ہیں۔ تو بیلنس رکھنا ضروری ہے۔ اوور آل جو ہمارا آج کا یہ موضوع تھا، قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں شعر کے متعلق تھا۔ شعر اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ اب میں یہاں ناظرین کرام یہ یاد دلاتا چلوں کہ ہمارے ہاں ایک انڈسٹری ایسی بھی ہے جہاں روز اشعار لکھے جاتے ہیں، فلمی اشعار۔ قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت حضرت مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب۔ جب یہ کتاب تیار ہو رہی تھی تو مارکیٹ میں جو گانوں کی کتابیں تھیں وہ خریدی گئیں اور ان میں اشعار پڑھے گئے، اور وہ کفریہ اشعار جس میں اللہ رب العزت کی جو شان ہے اس کے برخلاف اشعار تھے، ضروریات دینی ہیں اس کے برخلاف اشعار تھے۔ تو بہت سارے اشعار کو وہاں پر بطور مثال بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو شعر یہ کفریہ ہے، یہ جو شعر ہے اس میں اللہ رب العزت کی توہین ہے۔ ایک شعر پڑھا جاتا ہے معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، ملتا خدا کو پوچھتا یہ ظلم تو نے کیوں کیا، استغفر اللہ، خدا ظلم نہیں کر سکتا، ظلم ایک بری بات ہے، ایک عیب ہے، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی پاکی کو بیان کریں، اللہ کی تسبیح کو بیان کریں، سبحان اللہ کہیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے تمہارا رب ان چیزوں سے کہ یہ لوگ، یعنی کفار، مشرکین، برے لوگ جن کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ آیت میں جو نقشہ کھینچا گیا ہے اسی طرح کی باتوں کا کھینچا گیا ہے۔ خدا کے بارے میں کیا کیا بیان کرتے تھے، مسلمان ان اشعار کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، گنگنا رہے ہوتے ہیں، یہ تو اس کتاب سے دیکھ پڑھا ہوا کوئی ایک شعر یاد آ گیا مجھے۔ کتنے ایسے اشعار ہیں، کسی میں خدا کی بے بسی، کسی میں خدا کے سامنے مقابلہ، کسی میں خدا کی قدرت کا انکار، کسی میں خدا جو حساب و کتاب لے گا اس کا انکار، کسی میں جہنم کا مذاق، یعنی جہنم کا مذاق اڑانا، یہ بھی کفر ہے۔ اور پھر اوور آل اگر کفریات نہ بھی ہوں تو یہ جو ہزاروں اشعار لکھے گئے ہیں انہوں نے ہمارے معاشرے کو کیا دیا، فحاشی کا پیغام، اسلامی تہذیب و تمدن کے برخلاف ایک آزاد تہذیب کا پیغام، ایک بے لگام معاشرے کا پیغام، ایک ایسے معاشرے کا پیغام جس کے اندر برائی ہی برائی ہو، جس کے اندر صحیح اور غلط کی کوئی تمیز نہ ہو۔ یہ بھی ایک انڈسٹری ہے ہمارے معاشرے کے اندر، صبح و شام جو کہے جا رہی ہوتی ہے، کہے جا رہی ہوتی ہے، انتہائی بری انڈسٹری ہے۔ اور آج اگر کوئی توبہ نہیں کرے گا تو واضح ہو چکا کہ جو برے شعرا ہیں، جو برے شعرا ہیں، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، اگرچہ کفار کے متعلق آیت ہے لیکن ان کو بھی ڈرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ شاعری کی ایک بڑی مضموم قسم ہے، کہ جو صرف چاپلوسی کرتی ہے. چاپلوسی بھی تو مذموم ہے نا, اور اگر غلط اس کے اندر مدح بیان کی جائے, یعنی تعریف ایک طور مذمت بیان کرنا وہ بھی غلط ہے بلا وجہ شرعی, اور ایک ہے کسی کی مدح کے اندر مبالغہ, ایسا مبالغہ لے کر آنا کہ جو بالکل حقائق کے برعکس ہو, خاص طور پر چاپلوسی جہاں مقصود ہو, انتہائی مذموم کام ہے. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن سے کہا گیا نان پارا کے نواب کی شان بیان کرو, امام اہل سنت فرماتے ہیں کرو مدح اہل دول رضا, جو دولت والے ہیں ان کی مدح بیان کروں گا, کرو مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نہ نہیں, روٹی کے ٹکڑوں کے پیچھے میرا دین نہیں بکتا, نہیں میں نے صرف اور صرف اپنے محبوب کی مدح بیان کرنی ہے. بعض اوقات جائز مدح بھی بیان کی جاتی ہے, پورا ایک یعنی صنف ہے, ایک پوری صنعت ہے شاعری کے اندر منقبت کہنا, اولیاء اللہ کی مدح بیان کی جاتی ہے, ان کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں, صحابہ کی بیان کی جاتی ہے, لیکن صرف چمک کے پیچھے دوڑ کر حکمرانوں کی مدح بیان کرنا یا ایسی مدح بیان کرنا, قلابِ خانہ جناب کیا سے کیا دکھانا, مطلب کہ پلے کچھ نہ ہوں اور اس کو جناب پتہ نہیں کیا دکھا دینا, تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مذموم شعرا کرتے ہیں. قرآن پاک کا یہ بھی ایک موضوع ہے, اس کے تعلق سے بھی قرآن پاک نے احکام بیان کیے جو آپ نے سماعت کیے, احادیث میں جو احکام بیان ہوئے وہ آپ نے سماعت کیے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.
قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے, قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے.